الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشرف الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں موجودہ سال کی دسویں اور مجموعی اعتبار سے 71ویں تقریر ہے. جنگ بدر کے بعد کے حالات بیان ہو رہے تھے. گزشتہ تقریر میں سن 2 ہجری کے آخری مہینے یعنی ماہ ذی الحجہ کا بیان ہو رہا تھا اور اختتام اس منزل پر ہوا تھا کہ سن 2 ہجری کا ماہ ذی الحجہ جس اعتبار سے سیرت رسول نے ایک انتہائی اہم مہینہ قرار پایا کہ اس سال اور اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے اپنی اس بیٹی کی شادی کی جسے رسالت کا ایک جز قرار دیا اور بار بار جس کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو غزوۃ منی، فاطمہ میرا کپڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو من قبضی، فاطمہ میرے جگر کا کپڑا ہے، نہیں، فاطمہ میرا کپڑا ہے. جیسے امام مظلوم کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ منیت کی منزل پر فائز تھے، وہی لفظ منی امام حسین سے پہلے شہزادی کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا، فاطمہ کو بغاہ تو ملنی، فاطمہ میرا کپڑا ہے، رسالت کا جز. اور یہ جز رسالت امامت کے سفر کیا گیا سن 2 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں. اب اس مناسبت سے جو فضائل ہو سکتے ہیں وہ محافل کا عنوان ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ سیرت رسول کہ شادی کے حوالے سے پیغمبر نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا، ہمارے اتباع کے لیے کون سا راستہ واضح کیا، ہمیں شادی کے حوالے سے پیغمبر کی پیروی کس طرح کرنا ہے. بہت زیادہ تفصیلات کا نہ یہ موقع ہے نہ فی الحال ضرورت، کیونکہ اصل میں یہ عنوان شہزادی کی زندگی کے حالات میں بیان ہوتا ہے، لیکن جو پچھلی دفعہ نامکمل بات رہ گئی تھی اسے مکمل کرتے ہوئے کہ چار باتوں کا بیان پچھلی دفعہ آ گیا تھا. اس شادی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی لڑکی شادی کے قابل ہے اس کی شادی کر دینا، یہ بھی اسلام میں مکروہ کہ ابھی لڑکی کی عمر شادی کی نہیں ہے اور اسے رخصت کر دیا جائے، اور یہ بھی اسلام میں کراہیت رکھتا کہ شادی کی عمر آ گئی ہے اور بغیر کسی سبب کی بیٹی کو بٹھایا جائے. جیسے ہی شہزادی کی عمر کے 9 سال پورے ہوتے اس کے فوراً بعد پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اعلان رسالت سے 5 سال کے بعد شہزادی کی ولادت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہجری جو ہے بالکل 9 سال پورے ہو گئے اسلامی حساب سے. جماعت الثانی کی 20 تاریخ کو شہزادی کی ولادت، تو 20 جماعت الثانی سن 2 ہجری کو شہزادی کی عمر کے 20 سال ہوئے. اسی لیے بعض روایتوں میں تو یہ کہ جماعت الثانی میں 9 سال پورے ہوئے اور رجب میں شادی ہو گئی. ہاں، رخصتی بہرحال فی الحجہ میں ہوئی. دوسرا پیغام یہ آیا تھا کہ کم سے کم محض، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 500 درہم جو آج کل کے حساب سے 1250 گرام چاندی کی قیمت بنتے. اور یہ وہی محض کہ اگر آج کوئی انسان اس طرح سے شادی کرے کہ میں شادی کرتا ہوں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر اور اس کے بعد محض کا تذکرہ نہ کرے، تو یہ جملہ کہ میں سنت رسول پہ شادی کر رہا ہوں خود بخود اس کے محض کو 500 درہم کا بنا دیتا، یعنی 113 تولے چاندی کی قیمت یا 1250 گرام چاندی کی قیمت. تیسری چیز یہ تھی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آسمانوں میں پروردگار عالم پر چکا، تو پتا ہے کہ یہ رشتہ کی شادی کس سے ہوئی. لیکن جو رشتہ بھی آیا فاطمہ کے سامنے ضرور پیش کیا گیا، جس سے فاطمہ نے ناگواری ظاہر کی اسے رد کیا، اور جس سے فاطمہ نے اظہار رضا بندی کیا اس سے پیغمبر نے اللہ کو اکبر پڑھا. اور چوتھی اور آخری چیز جو بیان ہو رہی تھی اور وقت تقریر ختم ہو گیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا جو سامان تیار کیا وہ اتنا مختصر ہے کہ ہر انسان کی آنکھ کھل جانا چاہیے. اور یہ اس بیٹی کا جو ہے جسے پیغمبر انی کہہ رہے ہیں، کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت رسول کو اپنی بیٹی فاطمہ سے، لیکن اس تمام تر محبت کے باوجود اس کا اظہار مال دولت کی صورت میں نہیں ہو رہا، جس کا نام محبت نہیں، محبت اس قلبی رشتے کا نام جو پوری سیرت فاطمہ میں آپ کو سید کو حکم دیکھنا پڑتا، وہ مختصر کا جہیز آپ کو یاد ہوگا جو فاطمہ کو دیا گیا، بہت سولہ چیزیں، چار لباس، لباس بھی نہیں، جسم، جسم کے پہننے یا اوڑھنے والی چار چیزیں، ایک لباس، اکیاون جوڑے نہیں، ایک تو ایک جوڑے نہیں جو ہمارے یہاں رائج، نمبر دو ایک برقع جو اتنا چھوٹا کہ اگر سر پہ ڈالا جائے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالا جائے تو سر کھل جاتا، جو ناچ، تیسری چیز ایک رومال جو سر کو چھپانے کے کام آتا، اور چوتھی چیز گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ لٹکانے کے لیے پردہ، کھڑکیاں تو ہوتی ہی نہیں تھی، ایک ہی دروازہ تھا اس کے لیے پردہ، چار چیزیں دی گئیں لباس کے نام سے، چار چیزیں دی گئیں، عجیب بات یہ ہے کہ چار میں سے تین چیز کا تعلق پردے سے، برقع، سر کو چھپانے کا رومال اور دروازے پہ لٹکانے والا پردہ، پیغمبر اپنی بیٹی کو صرف ایک جوڑا دے کے رخصت کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں تین چیزیں وہ دے رہے ہیں جس کا تعلق حجاب سے، فاطمہ جیسی بیٹی کے حجاب کا اتنا خیال، ہمارے اور آپ کے یہاں کیا کہتی ہے بحالت، فرنیچر کے نام سے صرف چار چیزیں، صرف چار چیزیں، ایک پلنگ، ایک زمین پہ بچھانے کی چٹائی، دو چادریں اور چار تکیے، بس گھرداری کا سامان فقط دو چیزیں، ایک مشق اور ایک چکی، یہ دس چیزیں ہوں، پانچ برتن، ایک مٹی کا گھڑپ، دوسرا ایک لوٹا، تیسرا دودھ رکھنے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا برتن، چوتھے کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا بنا ہوا برتن، اور پانچویں چھوٹے چھوٹے گلاس یا پیالے، دودھ اور زیور فقط ایک یعنی چاندی کا ہار، وہ بھی رسول نے نہیں خریدا بلکہ خدیجہ طاہرہ سے، تمام مال میں سے بچا ہوا ایک ہار رہ گیا تھا جو خدیجہ کی بیٹی کو دے دیا گیا۔ اچھا باقی جو ہے کہ پندرہ چیزیں، چار لباس، چار فرنیچر، آٹھ گھرداری کی دو چیزیں، دس، پانچ برتن، پندرہ اور ایک ہار کو چھوڑ کے باقی پندرہ چیزیں، وہ بھی رسول نے خود نہیں خریدی، اسی محل سے ان چیزوں کو خریدا جو علی سے لیا، نکاح سے پہلے علی سے محل لے لیا، اسی محل سے سامان خرید کے دیا گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بہت احسان دیا، اور باقی جتنا سامان ہے وہ علی ہی کے پیسے سے خرید کے فاطمہ کو دیا گیا، بلکہ علی کا مہر تھا اس لیے وہ فاطمہ کا مال بن گیا، شہزادی ہی کے پیسے سے شہزادی کا جہیز تیار کیا گیا، اور وہ بھی اتنا مختصر، یہ ہے سنت رسول، یہ ہے طریقہ رسالت، یہ ہے نکاح اور نکاح کا طریقہ۔ اب تاریخ بتاتی دیکھیں، یہی موضوع اتنا طویل ہو سکتا کہ ایک نہیں کئی تقاریر اس میں ختم ہو جائیں اور بات پھر بھی مکمل نہ ہو، لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مجالس میں آپ جہیز فاطمہ کے حوالے سے نصیحت کی باتیں سنتے بنا کے میرا فی الحال کے موضوع نہیں، میں بات کو بلانی کرتا جاؤں تو لوگوں کی وہ شکایت بھی میرے سامنے آتی کہ کہاں ایک تقریر میں لوگ سیرت رسول کو بیان کر دیتے ہیں، آج 73 تقریر چل رہی اور ابھی آگے حالات آپ کے سامنے آئے تو مجھے خود بھی اپنے آپ کو روکنا پڑ رہا، یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ آج رسول خدا کی سیرت پر اگر ہماری 73 تقریر تو وہ بھی اس حالت میں کہ جب ہر موضوع کو ہم نے مختصر کیا، اگر ہم تفصیل میں جاتے تو ابھی 75 تقریروں میں رسول کی زندگی کے شروع کے حالات بیان ہو رہے ہوتے، مختصر کرنے کے بعد یہ 75 تقریریں ہوئی، تو جہیز کا بیان آپ نے ایک مرتبہ پھر سنا، یہ تفصیل پچھلی دفعہ آئی پھر آپ نے سنا اس بیان کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سیدہ کائنات کو جو جہیز دے رہا وہ کتنا مختصر، ماشاء اللہ اس لیے نہیں کہ باپ کو بیٹی سے محبت نہیں، محبت تو ایسی کہ پیغمبر اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی چیزیں توڑ کے دی جائیں، محبت جس چیز کا نام ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی، شادی ہوگی، ایک روایت ہے کہ یہ شادی رجب میں ہوئی، ایک روایت ہے کہ شادی ذی‌قعدہ میں ہوگی، ذی‌الحجہ کا مہینہ آ گیا، اب اصرار بڑھا کے رخصتی ہونا چاہیے، تو روایتوں میں یہ بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد ولیمے کا انتظام کیا گیا، دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے ولیمہ، ایک ہے رخصتی کے بعد، لیکن زیادہ معتبر وہی روایت ہے جو رخصتی کے بعد ولیمے کو بتا رہی، تو اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کی باری ابھی نہیں آئی، ذی‌قعدہ کے مہینے میں شادی ہو گئی، ذی‌الحجہ کے مہینے میں رخصتی کا موقع آیا، تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، مقام فاطمہ تمام مدینے والوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بتانا. چنانچہ فاطمہ سے جہیز بہت ہی سادہ, فاطمہ کا نکاح بہت ہی سادہ طریقے, لیکن رخصتی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی. مقام فاطمہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا. روایت یہ کہ خاندان کی بات اور دوست پیغمبر اسلام تک یہ خواہش پہنچائی کہ اگر فاطمہ کی ماں زندہ ہوتی تو نکاح کے بعد رخصتی میں اتنی تاخیر نہ ہوتی, کاش خدیجہ طاہر آج ہوتی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا؟ کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. یہ ذیلحج کے مہینے کی بات ہے, یعنی نکاح کے 15 یا 16 دن کے بعد. ادھر مالا کائنات بھی اپنی یہ خواہش رسول تک پہنچا چکے, جناب پیغمبر نے رخصتی کا استعمال کیا اور ایک مرتبہ خاندان کی عورتوں سے کہا کہ فاطمہ کو تیار کرا کے میرے پاس لاؤ. وہی پیرہن پہن کے جو باپ خاص موقع کے لیے خریدا, ایک ہی لباس خریدا, فاطمہ کو لایا جا رہا, باپ کے پاس آ رہی. شرم و حیا کی وجہ سے للکڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچی. پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھ, باپ کے قریب ہیں, حیا اور شرم اور بڑھ گئے. ایک مرتبہ فاطمہ کے پاؤں میں لفظ, باپ نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک دعا دی. اگر کہ یہ دعا معصوم اور معصومہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ پیغمبر ہر باپ اور ہر بیٹی کے رشتے کو واضح کر رہے ہیں. تو پروردگار فاطمہ کے قدموں کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ لفظ سے محفوظ کرنا. یہ دعا کرنے کے بعد بیٹی کو سنبھالتے اپنے پہلو میں بٹھاتے اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ علی کمار کے میرے دوسرے پہلو میں بیٹھو. پیغمبر درمیان میں, ایک طرف علی, ایک طرف فاطمہ. اس کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کر رہا. یہ نصیحت پیغمبر جیسے بات فاطمہ جیسی بیٹی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی, لیکن ایک سنت پیغمبر قائم کر رہے کہ باپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز کا ڈھیروں سامان بھر دے, چاہے بعد میں اس کی وجہ ساری زندگی سسرال والوں سے لڑائی ہوتی رہے اور جھگڑا ہوتا ہے. نہیں, اصلی اگر محبت ہے باپ کو بیٹی سے تو دولت کی ضرورت نہیں. ایسی نصیحتیں کر کے اسے سسرال بھیجے جو اس کی آئندہ زندگی سکون و آرام سے گزرے. اس وی سی آر کا, اس فریج کا, اس ٹیلی ویژن کا, اس فرنیچر کا, ان سارے جوڑوں کا کیا پائے گا کہ 6 مہینے کی سکون سے زندگی نہ گزرے اور شوہر اور بیوی میں, ساس اور بہو میں, نند و بھاوت میں اختلاف پیدا ہو جائیں. اصل جو چیز ہے باپ کی محبت کا مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کی آئندہ زندگی کا خیال کرے. مال و دولت کا مطلب تو یہ کہ معاشرے کے سامنے اپنا اسٹیٹس اور اپنا مقام بیان کرنا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے. بیٹی سے یہ محبت نہیں, پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت یہ کہ رخصتی کے وقت پیغمبر داماد اور بیٹی دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی فاطمہ, تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہہ گئے کہ پروردگار نے یہ فرمایا کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی گفو نہیں ہو سکتا تھا, فاطمہ کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی. میں اتنا سو باتیں منزلت فاطمہ آ گئے جو علی سن رہے ہیں. ہاں, وہ جو ہر شادی کے لیے اہم ترین بات کہ بیوی کی نگاہ میں اپنے شوہر کی عزت, بیوی اپنے شوہر کا احترام کر, بیوی اپنے شوہر کی فضیلت مان. جہاں شوہر کو حقارت سے دیکھا گیا وہیں سے سارے جھگڑے شروع ہو گئے. وہ باپ, وہ ماں, وہ بڑی بہنیں, خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اپنی بیٹی کو بھیجتی کہ کس طرح شوہر کو دبانا ہے اور کس طرح سسرال والوں کے قابو پانا, وہ سیرت رسول کے بالکل برت جا رہی. پیغمبر رخصتی کے وقت جہیز پر اتنا زور نہیں دے رہے اتنا نصیحت کے اوپر. یہ پروردگار نے کہا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا بخوبی آگاہ اور واقف ہے کہ علی کا مقام کیا اور میری منزلت کیا, لیکن ایک سنت قائم ہو رہی کہ شوہر کا احترام, شوہر کی فضیلت, شوہر کا مقام بیوی کو واضح کر کے دینا, اس کے بعد یہ آئندہ زندگی آرام سے گزرے گی. تو پہلا جملہ یہ تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی, نعمت زوجہ فاطمہ, جو دنیا کی بہترین بیوی ہے جو فاطمہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا. اور پھر فاطمہ کو دیکھا, نعم البال علی, اور جو دنیا کا بہترین شوہر ہو سکتا وہ علی ہے کہ جس کے گھر تم جا رہی. ان تمام نصیحتوں کا ایک مقصد شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے اور اس کے احترام کا خیال کرے, اور اسی طرح بیوی کی بھی ایک ذمہ داری پیغمبر نصیحتوں کے ذریعے اس کو واضح کر رہے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھا. یہ چیز ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے دنیاوی طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی اصل معاملہ پروردگار کے ہاتھ میں, اور جو دعا کی طاقت ہے وہ کسی چیز کی طاقت نہیں. تو نہ کہ ہاتھ اٹھا کے کہا, اللہم ان ہاذہ بنتی احب الی من خلقک, پروردگارا تو نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا اس میں سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی اس بیٹی سے ہے. اللہم ان ھذا علی احب الی من خلقی. اور پروردگارا یہ جو علی یہ بھی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا. اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگارا انہیں ایک دوسرے کا دوست و مددگار بنا. یہ وہ نصیحت جو بیٹی اور داماد کو کی جا رہی, یہ وہ دعا ہے یہ جو مانگی جا رہی. یہ نہیں کہ میری بیٹی میرے داماد سے غالب آ جائے, یا یہ کہے کہ کوئی گھر والا کہ میرا بیٹا آنے والی بہو کے غالب آئے. نہیں, پروردگارا ان دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا. جب تک کہ مدد کا جذبہ نہ ہو کوئی گھرانہ نہیں چل سکتا. بہترین سے بہترین گھرانے میں شادی کی جائے, اعلیٰ سے اعلیٰ جہاز دیا جائے, تب بیکار. پیغمبر اسلام پہلے داماد کو اپنی بیٹی کی فضیلت بتا چکے, بیٹی کو اس کے شوہر کی فضیلت بتا چکے. اس کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ سارے دنیاوی طریقے اپنی جگہ, جب تک کہ خدا کی طرف سے تائید نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز کام نہیں آتی. یعنی دعا کی اہمیت کو ذہن میں رکھا جائے. آئیے ہماری شادیوں اب سے چند سال پہلے تک کم سے کم نکاح اور نکاح کے بعد ہوا اس موقع پہ تقدس کا ایک ماحول ہوتا. لیکن جب سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی لانت آئی کہ جہاں سے ریکارڈنگ کی اہمیت دعا سے زیادہ بڑھ گئی, بندے کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ کب دعا مانگی گئی اور کب نکاح ختم ہوا. اور پھر ہم حیران ہو کے سوچتے جو پچھلے سالوں کے مقابلے اب خاندانی جھگڑے بہت بڑھ گئے. شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف طلاق کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے. برکتوں کو ہم خود رخصت کر رہے ہیں, وہ برکتیں جو پیغمبر علی اور فاطمہ کی شادی میں بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم اس کا میرا اپنا تو اعتماد کہ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تو علی کے گھر سے زیادہ برکت والا کوئی گھر نہیں, فاطمہ کے قدم سے زیادہ برکت والے کوئی قدم نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ایک نصیحت کی جا رہی کہ کیا کن چیزوں کے شادی کے موقع پہ زور دینا, عام چیزیں کیا ہیں غیر عام چیزیں کیا. ایک مرتبہ دونوں کو نصیحت کی, اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دعا پڑھی کہ بہرحال آخری معاملہ تو پروردگار کے ہاتھ میں. اور پھر حکم دیا خاندان کی عورتوں کو یا فاطمہ کو رخصت کرنا. ایک مرتبہ پانی کا ٹسٹ منگوایا اور اپنی بیٹی کے سر اور سینے اور جسم پہ اس پانی کو چھڑکا, اور اس کے بعد اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی. وہی ایک لباس جو جہیز میں دیا گیا اسی کو پہن کے پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے. ایک مرتبہ ہماری لائی گئی, سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تمہیں اس کی نہار پکڑنا, مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کی سواری کو علی کے گھر بدلے جانا. اب تک علی رسول کے ساتھ رہتے, اب پیغمبر اسلام علی کا گھر علیحدہ کیا, وہی گھر جو ہو جائے فاطمہ کے نام سے مشہور. لیکن روایتوں میں ایک عجیب بات بتائی گئی کہ پیغمبر نے ابتدائی چھ دن کے لیے بیٹی اور داماد مدینے سے کچھ باہر ایک انصاری کا مکان, اس سے وہ مکان آریتن لیا اور اس وقت فاطمہ کو رخصت کر کے اس مکان میں بھیجا. وہ مکان نہیں جو بالکل اپنے مکان سے ملا ہوا, نہیں, بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر بھیجا گیا. البتہ بالکل باہر بھی نہیں, مدینے کے آخری محلے میں. آج سے چند سال پہلے تک جب ہم مسجد النبوی سے باہر آتے تھے باب السلام سے اور مسجد حرامہ کی جانب جاتے تھے تو راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی جس کا نام مسجد فاطمہ تھا. اب اسے توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ بنا دیا گیا. یہ وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد ایک ہفتے تک پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رہنے کا حکم دیا. علی اور فاطمہ ایک ہفتے تک اس مکان میں رہے اور پیغمبر کا یہ بھی حکم تھا کہ اس موقع پہ کسی اور کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب پیغمبر فاطمہ اس مکان تک پہنچ گئے اور پیغمبر کو اطلاع ملی تو ایک مرتبہ پیغمبر پھر اپنی بیٹی کے پاس آ رہے. اب جلوس اس طرح سے چلا تھا کہ مسجد النبوی سے فاطمہ کی امانی چلی, سلمان آگے آگے ہیں, مہاجرین اور انصار کی عورتیں اپنے پورے حجاب کے ساتھ فاطمہ کی سواری کو گھیرے میں لے کے چل رہی اور کچھ اشعار پڑھے جا رہے. یہاں تک کہ وہ مکان آ گئے. وہاں پہ فاطمہ کو ایک مرتبہ اتارا گیا, باقی ساری خواتین آ گئی. پیغمبر پھر ایک آخری نصیحت کرنے کے لیے وہاں پہ آ رہے. دیکھیے جب تک کہ بزرگوں کی طرف سے نصیحتیں لو گھرانے چل ہی نہیں سکتے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر آئے بیٹی کے پاس اور اس موقع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جو سیرت فاطمہ میں بار بار جس کے اثرات ہمارے سامنے آتے. بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی کہ فضیلت سے تیرے ساتھ کے بعد کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں, لیکن اگر تو دولت دنیا یہاں تلاش کرے گی تو تجھے نہیں ملے گی. اس لیے بیٹی اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اسے بات سے دو کر سکے. یہ وہ جملہ جسے فاطمہ نے اس طرح یاد دیا کہ اس کے بعد کئی واقعات میں آیا. مثلاً ایک دن پیغمبر بیٹی کے گھر میں گئے, بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، یہ کئی سال بعد کی بات، استقبال کے لیے کھڑی تو ہوئی لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئی خط کھا کے گر پڑ، پیغمبر گھبرا گئے، ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، کہاں پیغمبر جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی، گھبرا گئے پیغمبر، آگے بڑھ اپنی آغوش میں لیا بیٹی، پانی پھر گیا، فاطمہ ہوش میں آئی، فاطمہ بیٹی ہے تیری کیا حالت، فاطمہ چھپانا چاہ رہی ہیں لیکن کیسے چھپائیں واقعے کو، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ اور بیان کر نہیں سکتی، آہستہ آہستہ کہا پاپا، آٹھ وقت گزر گئے، پاپا ہے گھر کے اندر، کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی، تو ساری کائنات کا حکمران ہے، سیاست میں آنسو ہے، بیٹی تیری یہ کیفیت، کہا کہ ہاں بابا، کیونکہ آپ رخصتی کے وقت سے کہا کہ شوہر کے گھر میں کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے شوہر پورا نہ کر سکے، تو میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں شوہر کے گھر میں جا کے کوئی فرمائش نہیں کروں، جیسی غذا، جیسا لباس، جیسا مکان میرا شوہر دے گا اسی پہ میں راضی رہوں، جتنے باپ ایسے جو اپنی ان بیٹیوں کو جو فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ایسی نصیحت کر کے رخصت کرتے ہوں، وہاں تو ساری نصیحتیں وہ ہوتی ہیں جس کا مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ سہولت و آرام ان کی بیٹی کو ملے، بہرحال پیغمبر نے پہلی نصیحت تو یہ، پہلی نصیحت اپنے گھر میں کی اور دوسری نصیحت فاطمہ کے گھر میں جا کے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کی، اور فاطمہ نے باپ کی نصیحت سنتے ہی دل میں ارادہ کر لیا، روایت یہ ہے کہ جب فاطمہ جب رسول فاطمہ کے گھر سے باہر آنے لگے، اسما نامی ایک خاتون کو وہاں دیکھا، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب اسما بنت حمیص ہے، جناب سیدہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے آخری زمانے میں اسما بنت حمیص نے، جو ایک طرح سے شہزادی کی رشتہ جٹھانی کا بنے گا، کیونکہ امیر المومنین کے بڑے بھائی جعفر طیار کی بیوی ہیں اسما، تو اکثر علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے اسما بنت حمیص کو دیکھا، لیکن بہرحال یہ تو اجتماع ہوا، کیونکہ خود علامہ مجلسی بھی لکھ رہے ہیں کہ اسما بنت حمیص تو مدینہ میں تھی ہی نہیں اس موقع پر، وہ تو حبشہ میں تھی جہاں جعفر طیار ہجرت کر کے گئے، اور جنگ خیبر کے موقع پر اس شادی کے چار سال بعد واپس آئیں، یہ تو یار اسما، اور پھر تحقیق کی علماء نے کہ کون سی اسما، اس تحقیق کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں، بہرحال اسما نامی خاتون کو پیغمبر اسلام نے دیکھا، ایک مرتبہ کا اسما میں نے منع کیا کہ اس وقت کوئی بھی اس گھر میں نہ رہے، تم یہاں جو آئی، اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول اگر کہ یہ جسارت تو ہو رہی تھی لیکن ایک وصیت پہ مجھے عمل کرنا، جب مکے میں خدیجہ طاہرہ کا آخری وقت آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں خدیجہ کے سرحانے، خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو، حیات القلوب کی دسویں جلد کی روایت، میں نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی آپ رو کیوں رہی، کہا کہ خدیجہ نے کہا کہ اسما میں موت کے خوف سے نہیں رو رہی، دنیا سے تو جانا ہی، بس مجھے یہ خیال آ رہا کہ میرا انتقال ہو جائے، میرا پورا خاندان اور میرے شوہر کا پورا خاندان ہمارا مخالف، جب میری بیٹی کی رخصتی ہو میں کسی کسی عورت کو ضرور جانا چاہیے، کون ہوگا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جانے والا، اسما کہتی ہے میں نے کہا شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے، اس وقت میں جاؤں اور فاطمہ کے بیٹے کی طرف آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی کروں، خدیجہ طاہرہ نے کہا اسما اپنے وعدے کو بھولنا نہیں، میں تمہیں وصیت کر دی، تو اللہ کے رسول میں نے شہزادی خدیجہ طاہرہ سے مکہ میں یہ وعدہ کیا کہ فاطمہ سارا تو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی، پیغمبر نے خدیجہ کا نام سنا آپ کو میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آئے، فاطمہ ٹھیک ہے تم نے خدیجہ سے وعدہ کیا، سنا کہ تم اسی گھر میں رہو، اور پیغمبر اسلام وہ قلبی محبت کہ زندگی میں جب کبھی خدیجہ کا نام پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر کو وہ ساری قربانی اور عیسائی یاد آ گیا، پیغمبر ہمیشہ روتے ہوئے اس جگہ سے بلند ہوئے، سنا کہ اس وقت بھی روتے ہوئے باہر آ گئے، اور فاطمہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آ گئی۔ اب تاریخ بتاتی کہ اگلے دن رسول پھر پہنچے بیٹی کے پاس، ماں نہیں پیغمبر اسلام کو یہ بھی احساس، سنا کہ اگلے دن پیغمبر جا رہے ہیں فاطمہ کے پاس، جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا، اگرچہ یہ سارے واقعات آپ مجالس میں سنتے رہتے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول کا حصہ ہے، اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ مختصر کیا جا سکتا ہے واقعے کو میں کر رہا ہوں۔ اگلے دن پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا، وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، وہی دیون لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے دن سے اپنے گھر میں پہن رہی، وہی اس وقت ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا، رات کو رخصت ہو کے آئے اور اگلے صبح کی بات، ایک مرتبہ پیغمبر جیسا نبی حیران ہو، بیٹی فاطمہ وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا گیا تھا وہ کہاں، کہ تم نے پھٹا پرانا میکے والا لباس کو پہن لیا، شادی کا موقع تو مقصد ایک دن دو دن تین دن تو دلہن کو زینت کرنا، یہ ذہن میں رکھیے کہ اتنا اگر کہ بہت زیادہ میک اپ اور آرائش اور زیب و زینت کا قائل نہیں، مگر وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ عورت کتنی سادہ ہو جائے کہ عورت اور مرد میں فرق نہ رہے. اسی لیے عورت کو مہندی لگانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے, عورت کو تھوڑے سے ناخن بڑھانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے, عورت کو ہلکا سا زیور پہننے کا حکم پیغمبر دیتے. بہرحال تھوڑی بہت آرائش کا حکم. فاطمہ بیٹی وہ لباس کہا گیا, ہاں بابا وہ لباس میرا دل چاہ رہا کہ وہ لباس خراب نہ ہو, اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو, جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں. اچھا عام باپ ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا, لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے, وہ ہم کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. بیٹی فاطمہ کہاں محفوظ کر کے رکھا, کس جگہ ہے وہ لباس؟ بابا آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے اور نماز پڑھ کے بیٹھے, علی تو آگے مسجد میں, مولا تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, فاطمہ گھر میں اکیلی. کوئی فقیر یہاں سے سوال کرتا وہ بول رہا, میں نے فوراً وہ لباس اتارا, یہ پرانا لباس پہنا اور مجھے شادی کا بہترین ایک ہی لباس کو رسول نے خریدا, وہ لا کے اس فقیر کو دے دی. پیغمبر نے کہا بیٹی آخر کیوں؟ کہا کہ بابا اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے بتایا. بیٹا یہ ساری چیزیں معصوم معصومہ کے علم ہیں, لیکن واقعہ اس طرح پہنچا, میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا کہ ایک جب میری ماں نے ایک بڑی دولت آپ کے حوالے کی, کوئی جیدان کے قافلہ آیا خدیجہ سے یہ شادی کے بعد, لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ, بہت نفع ہوا خدیجہ سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا. میری ماں نے یہ بتایا کہ جس وقت انہوں نے یہ سارا مال آپ کو دیا اور آپ کے مال لے کے باہر چلے گئے, جب شام کو واپس آئے تو یہ دیکھا کہ آپ گھوڑی پہنے ہوئے, کرتا بھی نہیں ہے گھوڑی. میری ماں نے پوچھا آپ سے, میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گیا, تو آپ نے کہا کہ خدیجہ میں یہ سارا جو تم نے تجارت کا نفع دیا مکے کے غربا میں تقسیم کر رہا اور کافر غریب, ویسے ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا, جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو ایک غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع میری تاخیر سے آتی, اس نے آگے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے, میں تو بہت زیادہ محتاج ہوں, میں تو سب کچھ دے چکا تھا, فقط ایک لباس تھا میرے پاس, میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا, بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دیا. اور ہے خدیجہ اصل وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان راہ خدا میں دے دے, کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی, اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کر وہ واپس نہیں ملتی. تو جو کچھ میں نے دیا جب قیامت میں مجھے ملے, تو بابا جب آپ نے جب میری ماں نے مجھے یہ بتایا تو آج میں نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤں, تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ خدا مجھے واپس کرے گا, اور یہ پھٹا ہوا لباس اسے دنیا میں چھوڑ کے جاؤں. دیکھیے خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ بتا رہی کہ ایک عورت کو کس طرح ہونا چاہیے, بلکہ ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت جو ہر مومن کے عقیدے کا لازمی جز, اسے بھی یاد دلا رہی. کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات پائے ہوتی, پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے تو کوثر کی صورت میں آخرت تک تمہیں واپس ملے گا. بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح سویرے یہ مکالمہ ہوا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی شادی ہو گئی, اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. واقعات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن سیرت رسول کا موضوع نہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جائے, اس سے بس آخری واقع. اے علی تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیت یہاں آ کر پہر فاصلے سے گزر جاتے, وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ میرا مولا کہتا کہ آٹھ دس ساتھیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا. پیغمبر اسلام کو اطلاع کی پیغمبر آج آ کے جاؤ اور جہاں تو مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ. اچھا اسلام میں ولیمے کا بہت سخت حکم اور مستحب یہ ہے کہ نکاح رات کو ہے اور ولیمہ دن کو, سنا کہ یہ دن کا وقت. میرا مولا کہتا کہ جس وقت میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا. عام طور پہ مسجد آٹھ دس بارہ مسلمان ہوتے ہیں, نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں, یہ تو نماز کے وقت تو ہے نہیں, دس بارہ پندرہ مسلمان ہوتے ہیں ان کو بلا کے لاؤں. اب جو پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بھری ہوئی. اب میرا مولا کہہ رہا کہ کھانا بہت کم مہمان بہت زیادہ, چنانچہ مجھے حیا دامن گیر کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا اور کسی کو بھی تکلیف ہوگی. چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور جہاں کی آواز دی کہ مدینے والا میری شادی کا ولیمہ اس میں شرکت کے لیے آ جاؤ. کہ بھائی یہ آواز میں نے دی آج تک آپ نے سنیں گے, باقی کوئی شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا, تو میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی. یہ سوچ کے میرا مولا واپس آئے. اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچا تو یہ تھا پورا گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا. یہ کیا ہوا پتا چلا, رسول نے کہا اے علی خدا نے تمہاری آواز تو اتنا پھیلایا کہ مدینے کے ہر ہر گھر کے اندر یہ آواز چلی گئی. اب میرے مولا کے لیے اور بڑا مسئلہ, اور بڑا مسئلہ کہ وہاں تو خالی مسجد کے نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا, یہاں تو سارا مدینہ گیا یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے, وہ جو باہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے. لیکن اس موقع پہ زاکرین کرام ایک جملہ کہتے ہیں اور وہی کہے کہ مجھے بھی آگے بڑھ جانا, کہ مولا سے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا فکر کی ضرورت آپ کو نہیں, آپ نے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا آپ تیار کرے, اور جن کے کھانوں تک خدا نے آواز پہنچائی ان کے کھانے کا انتظام خود خدا کرے گا, اور وہاں خدا نے انتظام کیا. اور اس طرح سے درود بھیجے محمد والے محمد کا, اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے گیا, لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا. اور علی کی دعوت ولیمہ, مدینے کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ کی جس میں ہر شخص شریک ہوا, ایک شخص بھی باقی نہیں بچا, یہ ولیمہ کا اہتمام ہو گیا. اس کے بعد ایک ہفتہ گزر گیا, پیغمبر نے پھر اپنے گھر کے برابر جو گزرا, آج تو خیر وہ بالکل رسول کی صحیح کے اندر آ گیا, اس وقت دو مکان برابر سے تھے, اپنے برابر والا حجرہ تیار کرا لیا, بیٹی اور داماد جس میں واپس آئے. پھر پیغمبر اسلام ایک عرب کا طریقہ بھی تھا, چھ مہینے کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر قبا نامی بستی میں بھیج دیا. یہ قبا وہی بستی, جب رسول مدینے میں آ رہے تو وہاں آ کے رک گئے تھے کیونکہ علی مکے میں تھے ہجرت کے موقع, اور انتظار کیا تھا علی کے آنے کا. آج جہاں مسجد قبا اس کے برابر کی گلی میں وہ مکان چار سال پہلے تک تھا, جہاں چھ مہینے شادی کے بعد مولا نے اور شہزادی نے ساتھ گزارے تھے, لیکن چار سال پہلے اس مکان کو توڑ کے وہاں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا, اور اس تاریخی اثر کو اس تاریخی نشانی کو مٹا دیا گیا. اب روایت میں یہ کہ چھ مہینے یہاں گزرے, اس کے یا تو قبا میں بھیجنے سے پہلے یا قبا سے واپسی کے بعد ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے. پیغمبر کئی مرتبہ آئے گئے, لیکن یہ جو خاص روایت زیادہ میرا مجھے یہ لگ رہا ہے کتابیں پڑھ کر کہ یہ جو اب روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے جب چھ دن مدینے کے مکان میں بیٹی اور داماد رہے, پھر رسول نے تین دن کے لیے اپنے برابر کے حجرے میں بلایا, پھر تین دن کے بعد چھ مہینے کے لیے مدینے سے باہر بھیج دیا. بہرحال چاہے خدا جانے سے پہلے کی ہو یا خدا سے آنے کے بعد کی, روایت بڑی عام کہ ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے اور کہا کہ علی اور بیٹی فاطمہ گھر کے کام بہت زیادہ, میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے کاموں کو تقسیم کر دوں, علی گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا, اور فاطمہ بیٹی گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا, چکی پیسنا, جھاڑو دینا, جو گھر کے اندر کنواں ہے اس سے پانی بھرنا, بستر کی صفائی, کھانے کی تیاری, کپڑے کا دھونا, اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری. فاطمہ کہتی کہ مجھے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کسی دن نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دن, کہ میرے بابا گھر کے کام کے باروں سے گھر کے باہر کے کاموں سے مجھے بری کر دیا اور مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے کوئی نہ تھا کہ میرا بابا گھر کے اندر کے کام میرے حوالے کر رہا اور مجھے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا پڑے گا. جو فاطمہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی, وہ کنیزی سیدہ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قید بن جاتی. شاید کی ایک عورت سے یہ بات کہیے, وہ اس سے زیادہ بدتر کسی کس کو نہیں سمجھے جسے فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مان رہی. بہرحال یہ پیغمبر نے کام کی تقسیم کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھرانے میں غربت بھی آئی, اس گھرانے میں بیماری بھی آئی, اس گھرانے میں فقر و فاقہ بھی آیا, لیکن کبھی اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس اعتبار سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہر مقام پر پیغمبر نبی کے علاوہ ایک حضور کی حیثیت سے بھی نصیحتوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, کام کی تقسیم کے ذریعے سے اس انداز سے گھرانے کا نظام بنا دیا کہ خیر وہ تو علی اور فاطمہ کا گھر تھا. اگر کوئی بزرگ آج بھی اس انداز سے اپنے بیٹی اور داماد یا اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو وہ گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا, بس ایک مرتبہ سنت رسول پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے. سیرت رسول کے سلسلے میں اب ہم آگے بڑھتے. یہ سارے واقعات دو ہجری کے ذیلحج میں پیش آتے اور اس کے فوراً بعد دو اہم ترین واقعے سیرت رسول میں ہمارے سامنے آئے. آپ یہ سن چکے کہ پیغمبر اسلام سے اعلان رسالت کے پاس سے لے کے ہجرت تک صرف قریش کے رسول کا اختلاف لگا. ہجرت کے بعد مدینہ میں جو یہودی تھے وہ بھی پیغمبر کے دشمن ہو گئے. جنگ بدر ہونے تک یہودیوں کا ایک اطمینان تھا تو یہ مسلمان لوٹے پھوٹے غریب اور ہوگا, جب کبھی قریش ان پہ حملہ کریں گے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن جنگ بدر جب ختم ہوئی اور نتیجہ الٹا نکلا کہ مسلمانوں کو تو کیا نقصان ہوتا, الٹا قریش کے گھر گھر میں ماتم ہونے لگا. اب یہودی بہت پریشان اور انہوں نے پیغمبر کے خلاف اپنی سازشوں کو بڑھا دیا. چنانچہ اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ بنو قینقہ نامی یہودی قبیلے نے ایک مسلمان عورت کی توہین کی اور پیغمبر کو ان کے خلاف جہاد کروا دیا. اچھا اب وہ قبیلہ تو مارا گیا, ادھر پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف, شادی ختم ہوئی تو پتا چلا کہ کعب ابن اشرف اور ابو رافع سلام ابن ابو الحفیظ یہ دو یہودی ان کی گستاخیاں اور جسارتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی. ویسے تو سارے یہودی پیغمبر کے دشمن, لیکن یہ لوگ دشمنی اور رسالت کی انتہا پہ پہنچ گئے اور جو ایک عام اخلاقی حدود ان کو بھی انہوں نے توڑ دیا. ان میں سے پہلے کا نام کعب ابن اشرف, اگرچہ بعض عیسائی مورخین اس واقعے کے ذریعے سے پیغمبر کو بدنام کرتے ہیں, لیکن نہیں یہ بدنامی کی بات نہیں, برا واقعہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. کعب ابن اشرف جیسے ہی شادی کا مسئلہ ختم ہوا, یہ شادی ذیلیج میں ہوئی, محرم سفر گزرا, ربیع الاول کی 14 تاریخ کو کعب ابن اشرف ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا پیغمبر کی اجازت. واقعہ کیا ہے سنیے, واقعہ یہ کہ کعب ابن اشرف انتہائی بہترین شاعر, شاعری میں جواب نہیں, انتہائی بہترین مقرر, عقیل میں جواب نہیں, اور انتہائی مالدار. اصل میں یہ شخص بھی عجیب تھا, عربوں میں ایسے رشتے ہوتے نہیں تھے جیسے اس کے یہاں ہو گئے. عربوں کا طریقہ تھا کہ عرب عرب میں شادی کرتا ہے, عجم عجم میں شادی کرتا ہے, مگر یہ ان چند آدمیوں میں سے ہے کہ جس کی ماں یہودن تھی اور اس کا باپ عرب تھا. ایک بہت ہی مشہور انسان ہے حاتم طائی. حاتم طائی کے قبیلے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام اشرف. بعض کاروباری وجوہات سے مدینے کے ایک یہودی قبیلے سے اس کی دوستی ہو گئی اور اس نے بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تیز اور تر رات سنا تھی قبیلہ بنو نزیر, وہ ان کو یہ نوجوان بہت پسند آیا اشرف. اس نے کہا کہ چھوڑو اپنا قبیلہ, ویسے یہ یمن کے قریب رہتا, ہاں ہمارے ساتھ مدینے میں رہ گیا. مدینے میں رہ گئے اور اتفاق اسی قبیلے کے سردار جو ان کا مذہبی رہنما بھی تھا یہودیوں کا اور اتنا مالدار کہ اس کا نام تھا تاجر الحجاز, حجاز کا سب سے بڑا تاجر. اس نے اپنی بیٹی کی شادی اشرف سے کر دی. مانا ماں ہے یہودن, آپ ہے ایک تیز اور فرار عرب, ان کے یہاں کعب نامی بیٹا پیدا ہوا. یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں. یہ بیٹا اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوشیار تیز اور فرار نکلا اور اس نے یہودیوں کے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کو معلوم تھا کہ یہودی علماء کو ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں تو عوام بھی ہماری بات مانیں گے. اس کا باپ تو یہودی نہیں ہے, ماں یہودن. اس لیے تمام یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے یہودی علماء کے مہانہ وظیفے باندھ لیے. پیسہ تو بہت ہے, مہانہ وظیفے باندھ لیے, لیکن انتہائی سب زبان تیز اور فرار انسان. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے. صاحب اس کا نام ہے اشرف, اس کے باپ کا نام ہے. جب پیغمبر مدینے کے اندر آئے تو ایک مرتبہ سارے مدینے کی توجہ رسول کی جانب ہو گئی. صاحب ابن اشرف جو اجرا پہ اپنی سرداری کا انتظام کر رہا کہ یہودیوں سے نکل کے مدینے کے کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ, یہ دیکھ کے جل کھن گئے. اور پھر ایک مرتبہ جب اگلے مہینے یہودی علماء اپنے وظیفے لینے آئے جو مہانام کو ملتا, اس نے اسے پوچھ لیا کہ کیا یہ جو مدینے میں نیا آدمی آیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ یہودی علماء نے کہا ہم اس سے مل کے آئے. صاحب کہتا ہے, یہ نام یاد رکھیے گا, صاحب ابن اشرف. صاحب کہتا ہے تم نے اسے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں لکھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور یہ نبی ہم کو بالکل ویسا ہی محسوس ہوا. یہ جو سنا صاحب ابن اشرف, اس نے کہا اچھا تم اس کی حمایت کر رہے ہو, جاؤ واپس جاؤ, تمہارے سارے وظیفے بند نہیں ملے گی. آگے وہ علماء واپس, علماء یہود واپس آ گئے. واپس آئے اس کے بعد جب ایک مہینہ فاقے میں گزرا, بیت کی مار تو بہت بڑی مار ہوتی, آپس نے مشورہ کیا کہ ارے اس کی وجہ سے ہمارا روزگار بند ہو گیا, وہ جو نیا نبی آیا ہے وہ ہمیں کیا دیتا, آپ تو ہمیں کچھ دیتا, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے, اس کا خیال کیا کریں. بیٹی کے ہاتھ کا مومن نہیں کہہ رہی, وہ زمانے کے یہودی کہہ رہے ہیں, لیکن اتفاق سے مومن بھی بالکل یہی فکر رکھتا, کون کون نکلیں گے, امام کو پہنچے گا, امام اس وقت ہمیں کیا دے رہے ہیں, ہمیں تو اپنے مکان اور زیور اور جائیداد کا خیال زیادہ کرنا. چنانچہ اگلے مہینے سب واپس آئے. صاحب ابن اشرف کے پاس پہنچے وظیفہ لینے کے اور کہا کہ اے صاحب ہم سے غلطی ہو گئی, پچھلے مہینے تم سے ایک سوال پوچھا, تم نے ہم سے ایک سوال پوچھا, ہم بہت جلدی میں تھے, چنانچہ بغیر سوچے سمجھے ہم نے جواب دے دیا. اب پورا ایک مہینہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور تحقیق, اور ہمیں یقین ہو گئے کہ جس نبی کے آنے کا تورات میں تذکرہ ہے یہ وہ نبی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارے پورے وظیفے بحال, پچھلے مہینے کا بھی لے جاؤ اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد یعنی یہودی علماء کے ذریعے سے یہودیوں کو اور بہکا رہا. ایک تو یہودی ویسے ہی اتنے اچھے ہیں یہ تو ہر آدمی جانتا, لیکن کریلا اور اس کے بعد رین چڑھا والی مثال آ گئی. صاحب ابن اشرف نے اور زیادہ ان کو بہکانا شروع کیا, اور ساتھ ساتھ بچے کے کافروں سے بھی اس کا رابطہ, جلدی کرو اس آدمی کو مضبوط نہ ہونے دو, طاقتور نہ ہونے دو. بدر کی لڑائی ہوئی, یہ ایک مرتبہ بغلے میں جانے لگا کہ اب تو مسلمان ختم, لیکن وہاں ہو گیا بالکل الٹا نتیجہ. اس کے بعد دیکھیے یہ جتنا دشمن اسلام 40 ساتھیوں کو لے کے مقصد ہے, ابو سفیان کو مہمان بناؤ اور ایک ایک آدمی کے گھر میں پرسے کے لیے گیا جو بدر کی لڑائی میں مارا گیا. یعنی اگر کوئی آدمی بھول بھی جائے, یہ اس لیے گیا کہ کوئی بھولنے نہ پائے, ایک ایک کے گھر میں گیا پرسا دینے لگا. تمہارا دیکھا اس آدمی نے مروا دیا, تمہارا بھائی, تمہارا شوہر, ایک ایک کو پرسا دیا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ سلام کا بڑا تیز کر رہا ہے بہترین شاعر, پرسا بھی دے رہا ہے شعر و شاعری. شعر و شاعری تو ویسے ہی آدمی کے جذبات کو بڑھتا دیتے ہیں. چنانچہ سارے مدینے, سارے مکے کے کافروں جن کا جوش ٹھنڈا بھی پڑنے لگا کہ بھائی وہ تو اب لڑائی ہو گئی ہو گئی, آئندہ سلو کریں, کس کی شاعری کی وجہ سے کام لوگ اتنا اس نے لوگوں کو جوش دلایا کہ ایک مرتبہ سب گھروں سے نکلا, سب کو لے کے یہ خانہ کعبہ تک پہنچا, اس کے پردے سے پکڑوایا, سب سے قسم کھلوائی کہ قسم کھاؤ کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے جس نے تمہارے وارثوں کو مارا. یعنی قسم تو اس نے مکے کے اندر ایک شور, ایک ہنگامہ, ایک طوفان پتا کر دیا. پورا مکہ ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا اس کی وجہ سے. یہ ربیع الاول کا واقعہ سنا کے 5 مہینے کے بعد مکے والے عہد میں مسلمانوں کے مقابلے میں آج اتنا زیادہ اس نے جوش کا ماحول وہاں پیدا کیا, اور اس کے بعد پھر واپس آیا مدینے میں. اب جو واپس مدینے میں آیا تو اس نے ایک خباثت نفس مظاہرہ اور کرنا شروع کر دی. یہ اب تک پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کرتا, شعر کہہ کے پھیلاتا, اب اس نے مسلمان قابل احترام عورتوں کا نام لینا شروع کیا اور ان کے بارے میں انتہائی بےحودہ اور پہنچ قسم کے اشعار کہنا شروع کر دی. یہ سلسلہ اس نے مکے ہی میں شروع کر دیا. جناب عباس رسول خدا کے چچا بےودا قصیدہ کہا وہ عمل فضل کے بارے میں مکے ہی نے کہا, اور مدینے میں آ کے تو پیچھے پڑ گئے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانہ نے مدینہ, مدینے کے پرانے باشندے جن کو انصار کہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ, اور ان سب کو یہ جاہلیت سے جانتا, سنا کے کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی بہن, کسی کی ماں, ہر ایک کی توہین شروع ہو گئی. اور پھر پیغمبر اسلام کے خلاف جو کچھ شاعری کرتا ہے وہ کر ہی رہا, جہاں تک کہ پھر اس نے سازش کی تھی کہ میں رسول کو ایک دن اپنے گھر میں دعوت دے کے بلاؤں گا, اور آدمیوں کو چھپا کے رکھا کہ ایک دم حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوتا. پیغمبر اسلام تک وہی کے ذریعے سے یہ تیرہ مل گئی. پیغمبر نے اس دعوت کو رد کر دیا, لیکن اب اس کے مظالف اور اس کی بےعدیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی. البتہ بھی پیغمبر اسلام انتظار کر رہے, یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25, 26 اور 27 تین آیتیں نازل ہوئی جن میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس قسم کے انسان کو قتل کرنا ضروری ہے. پیغمبر اسلام نے یہ آیت مسلمانوں کو سنائی. مسلمان جو کہتے ہیں ان میں جوشیلے نوجوان محمد ابن مسلمہ وہ فوراً کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول یہ آیتیں تو بتا رہی کہ خدا نے ہمیں ایسے گستاخ کو سزا دینے کی اجازت دی. پیغمبر نے کہا ہاں. محمد ابن مسلمہ نے کہا اللہ کے رسول اگر میں آگے بڑھ کے کوئی قدم اٹھاؤں تو آپ کی طرف سے تو ناراضگی یا رکاوٹ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں, تم جو بھی دین کے لیے کام کرو, لیکن صحابہ ابن معاذ سے مشورہ لے لینا. صاحب ابن معاذ ایک بہت ہی بزرگ تجربے کار اور شیعہ شخصیت, جو مولا کا جملہ ہے نجم علاقہ کہ نوجوان کے جوش سے زیادہ بزرگ کی جو تجربہ, بزرگ کا جو تجربہ ہوتا وہ مجھے زیادہ پسند. پیغمبر نے بھی کہا جوش جوانی میں کوئی قدر نہ اٹھانا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے کہ دین کا کام بھی جوش میں اتنا کیا جاتا کہ سمجھدار اور سنجیدہ اور تدبر رکھنے والے, فکر رکھنے والے لوگوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا. یہ چیز ہاتھ میں لگ گئی کہ فلاں چیز واجب, لیکن اس کا موقع کیا ہے, محل کہاں ہے, کہاں پہ واجب ہے, کہاں پہ اس کے اندر خاموشی نہیں. سفید جملہ کہیں سے سن لیا تو مطلب سڑک پہ نکل آنا واجب ہے, باہر نکلاؤ. پیغمبر نے کہا محمد ابن مسلمہ تم صحیح کام کرنے جا رہے ہو, لیکن پہلے صاحب ابن معاذ سے مشورہ لے لو. جو
قبیلہ اوس کے سردار اور انتہائی دیندار شخصیت محمد ابن مسلمہ کا تعلق میں قبیلہ اوس سے، مدینہ میں دو ہی قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ اوس کے نوجوان پہنچے اپنے سردار کے پاس، انہوں نے کہا دیکھو یہ سعد ابن اشرف اپنی حفاظت کے لیے بہت انتظام رکھتا، باڈی گارڈ ہے، ساتھی ہے اس کے، حفاظت کرنے والے، تو ایک دم سے تم اس پہ حملہ نہیں کرنا، تم بھی مارے جاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا، کوئی ایسی ترکیب کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ تنہائی میں اس سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ اچھا محمد ابن مسلمہ وہ کے جوانی تلوار لے کے اس پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، خود بھی مارے جاتے اور کافی مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا، سعد ابن معاذ کے مشورے نے ذرا ان کو چونکا دیا، کیونکہ صحیح دیندار تھے، بزرگ کے مشورے کو اہمیت دی، باقی جب ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں، اپنے چار دوستوں کو جمع کیا، ان میں ایک ابو نائلہ بھی، اچھا یہ ابو نائلہ جو اس خبیث اور ملعون دشمن رسول کعب کے بہت پرانے دوست، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ان کے غذائی بھائی، ان دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا، غذا دودھ کے رشتے سے بھائی، بہرحال بھائی ہو یا نہ ہو لیکن دوست تو بہت ہی گہرے، اسلام آنے کے بعد ذرا سیدھا ہوا تھا۔ محمد ابن مسلمہ نے ان کو خاص طور پہ بلایا، چار دوست بلائے، اپنے پانچ کا گروپ بنا اور ان سے یعنی ابو نائلہ سے کہا کہ تم اس میں کچھ کر سکتے ہو، ہاں ہمیں منصوبہ بنا، منصوبہ بن جائے، اور ابو نائلہ کو بھیجا گیا کہ تمہارا دوست سے جا کے اس سے ملاقات کرو۔ ابو نائلہ آئے کہا ابن اشرف کے پاس دن کے وقت، کوئی حوصلہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے حفاظت کرنے والے باڈی گارڈ، اس کا قبیلہ، اس کے غلام سب آیا، آئے اور آ کے جو طریقہ ہوتا ہے مزاج کرسی کا، مزاج کرسی کر کے بیٹھ گئے، چہرے پہ ذرا پریشانی سے آتا، صاحب نے خود ہی سوال کیا کہ سو اتنا پریشان کیوں، کہا کہ ہم ایک مصیبت اور پریشانی میں پھنس گئے، مکے سے ہم نے اس شخص کو رسول سمجھ کے دعوت دے کے بلایا، لیکن آج نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے سارا عرب ہمارے خلاف، ہم کس کس سے مقابلہ کریں، یہ معاذ اللہ دل کی بات نہیں کر رہے خالی زبانی بات، کس کس سے مقابلہ کریں، ہم بہت اس کی وجہ سے پریشان، اور پھر وہ ہم سے صرف یہی نہیں بلکہ مسلسل وہ مطالبے کرتا رہتا ہے کہ ہمیں صدقہ ہو، اور کیونکہ زکات اسی سال واجب ہوئی اور زکات کو عرب صدقہ کہتے ہیں، تو ہمیں صدقات دیتے جاؤ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو آپ نے سنا یہ اس کے مطلب کی بات سے خوش ہو گئے، کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی دیکھنا اور کیا ہونے والا، اور کتنی مصیبتوں میں پھنسو گے، کہا کہ بس اب اس سے اندازہ کر لو کہ ہمارے قبیلے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، تم بڑے مالدار ہو، ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے، بھائی کا رشتہ، اگر تم کچھ تنجم ہمیں دے سکو پر ہم ماتھ میں ادائیگی کریں گے۔ کہا کہ اشرف ایک مرتبہ بہت زیادہ خوش، ایک مسلمان مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے اور پشتا کی مدد مانگنے آیا، کہا کہ گندم تو دے دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کچھ رہن رکھنا پڑے گا، گروی کیسے دے دوں، کہا کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم رہن رکھے، تمہیں کیا کی چاہیے، کہا اب دیکھیے یہ اس کے پہلے دو جملے یہ دشمن رسول کے یہ بتا رہے ہیں کہ اندر سے کتنا خبیر، کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن رکھوا دو، پہلے ہیں بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، بیویاں، انہیں رہن رکھوا دو۔ ابو نائلہ دل میں تو جو حالت بھی ہوئی ہو لیکن ایک مرتبہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تم اتنے حسین و جمیل و نوجوان، ہمیں پھر اپنی عورتوں کی وفا پہ بھی یقین نہیں رہے گا، اچھا تو ایسا کرو اپنے بچوں کو رکھوا دو، کہا کہ بچے رکھوائیں گے سارا عرب ہمیں تانے دے گا، یہ گندم کے لیے بچے بھیج دیے، ہاں ایسا ہو سکتا، ہمارے پاس آج کل اسلحہ بہت ہے، یہ اسلحہ ہم تمہارے پاس گروی رکھوا سکتے ہیں، اور تمہیں پتا بھی کہ آج کل کے حالات میں اسلحے کی کتنی ضرورت ہے، جنگیں ہو رہی ہیں ساتھیوں، پھر بھی ہم یہ رکھوانے کو تیار۔ اس نے کہا کہ اتنے اشرف نے سوچا کہ اور بھی اچھی بات ہوگی، مسلمان کمزور پڑ جائیں گے پھر اور زیادہ جلدی مکے والے جیت جائیں گے، کہا کہ چلو ٹھیک میں راضی، اسلحہ لاؤ، تو کہا کہ اسلحہ دن کے وقت پر نہیں لا سکتے، وہ دیکھ لے گا یعنی رسول، ہم رات کے وقت چپکے سے ہی اسلحہ لا کے تمہیں دیں گے، بات طے پا دو، رات کے وقت آ جانا۔ واپس آیا وہ نائلہ محمد ابن مسلمہ کے پاس، جن کو رسول نے سردار بنایا اس مہم کا انچارج، کہا کہ یہ ساری بات طے پا گئی، محمد ابن مسلمہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا دن میں حملہ نہیں ہو سکتا، رات کو سب قلعے بند ہو جاتے ہیں، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اصل مقصد اسے گھر سے باہر نکالنا، چنانچہ بہت خوش تھی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوئی۔ رات کو یہ پانچوں دوست چلے، ربیع الاول کی چودہویں تاریخ تھی یعنی چودہویں کا چاند، چنانچہ روشنی بہت تھی رات کے وقت، اور پانچ ایک مرتبہ اس کے قلعے کے قریب، وہ تو بند ہے سارا، وہ رات کو طریقہ کار، اور ابو نائلہ نے آواز، میں صاحب ابن اشرف ہم سامان لے کے آ گئے باہر، صاحب ابن اشرف کی نئی نئی ایک شادی ہوئی، شادیوں کی تو کوئی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے، ایک نئی نئی اس نے اسی زمانے میں شادی کی، اور شادی بھی کی تھی عرب کی ایک ایسی لڑکی جسے خوشبو بہت پسند تھی، اس کے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے، ایک مرتبہ آواز آئی، کھڑے ہو گئے فوراً، وہ جو نئی بیوی ہے نئی دلہن اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرا دوست آیا ہے, اس نے بلایا ہے اور میرا آج اس سے ایک وعدہ تھا, اس سے بات کرنے جا رہا ہوں. بیوی نے گھبرا کے کہا کہ خدا کے واسطے آپ باہر نہ جائیے, اس لیے کہ مجھے اس کی آواز میں خون کی بو اور خون کی سوکھی نظر آ رہی. صاحب ابن حضرت نے کہا ارے میرا کون کیا بگاڑ سکتا, میں تو سارے یہودیوں کا سر تھا اور یہ تو میرا پرانا دوست ہے, اور اگر یہ واپس چلا گئے تو جو میں نے سوچا ہے وہ مشکل ہو جائے گا معاملہ, مسلمان طاقتور ہو جائیں جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہو رہے ہیں. خیر بیوی روکتی رہی لیکن صاحب ابن حضرت نہ مانا اور ایک مرتبہ قلعے کا دروازہ کھول کے باہر گئے. لیکن ابھی بھی یہ کہ اس پر اس طرح حملہ کرے کہ بھاگنے نہ پائے. خیر یہ چاروں دوست پانچوں دوست اور صاحب ان کے درمیان تھا. ایک مرتبہ صاحب نے کہا اسلحہ لائے, سب نے کہا یہ دیکھیے تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں, اسلحہ ہے, لیکن اتنا سہانا سہانا موسم ہے اور ایسی چاندنی اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی, آئیے کچھ دیر ٹہلتے. وہاں کے قریب میں یہ کنواں تھا جس کا نام تھا بیر حضور, یعنی بوڑھی عورتوں کا کنواں, وہاں تک چلتے ہیں ذرا کچھ ٹہل پتلی کر کے واپس آئیں گے. چاندنی رات ہے, کنویں تک یعنی پانی تک جانا بہترین پکنک ہوتی, باتیں کرتے رہیے چلے. محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی کہا اس پر اچانک حملہ کرنا تو مناسب نہیں, میں موقع پا کے اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا, جب بالوں کو پکڑ لوں تب تم حملہ کرنا. ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں, کنویں کے قریب پہنچے, منڈیر پہ بیٹھ گئے, نیچے پانی ہے, پانی میں چاند صاف نظر آ رہا, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اتنے سین موسم. کہا محمد ابن مسلمہ نے کہا پردے وردے کی بات تو ہوتی رہے گی, بزنس تو زندگی بھر ہے, اس وقت تو آئیے کچھ گپ شپ تھوڑی دیر کریں. آپ کے اس وقت جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہے, اور بالوں میں تو ایسی خوشبو ہے. صاحب ابن اشرف نے کہا کہ ہاں میں نے عرب کی عورت سے شادی کی کہ جو خوشبو کی انتہائی عاشق, اور اس کی وجہ سے میں نے آج بالوں میں خصوصی خوشبو لگائی. محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اگر یہ خوشبو سنگنے کا مجھے موقع دے, ہم جیسوں کی قسمت میں یہ خوشبو کہاں, کوئی بات نہیں ہے سن لو. یہ کہہ کے اپنے سر کو نیچا کیا اور اس کی ناک کی طرف بڑھا. جیسے ہی سر نیچا ہوا محمد ابن مسلمہ اس کے بالوں کو جو بڑے بڑے زلفوں جیسے بال تھے سختی سے پکڑا اور ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا بچ کے نہ جانے پائے میرے ہاتھ میں, لیکن صاحب ابن حضرت انتہائی طاقتور, جلدی حملہ کرو. سب نے سات تلوار چلائی لیکن وہ بھارا لی, سر تو لگ رہا اتنا بڑا سردار, اور ہم یہودیوں کے محلے میں کھڑے, پہلے زمانے میں ہر قوم تو محلہ ہی الگ ہوتا, ان کے شہر میں کھڑے ذرا آواز بلند بھی سب مارے جائیں. اس گاؤں کو گھبراہٹ میں جو ہاتھ چلا تو اس کے اوپر تلواریں بہت ہی ہلکی ہلکی لگی اور بچا اور نکلنے کی کوشش کرنے لگا. محمد ابن مسلمہ نے دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس تو خنجر تھا تلوار, تو یہ دیکھ چکے تھے بال پکڑنے کے لیے, ایک ہاتھ سے بال پکڑے رہے, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا اور اس کی ناف کے نیچے کئی بار اس طرح کیے جو وہیں وہ چکرا کے گرا. آواز گئے میرے قوم والوں میری مدد کے لیے آؤ. ادھر اس کی بیوی قلعے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی, وہ بھی پکارتی جہ بنو نظائر رہے بنو کو رہے گا, تیسرا قبیلہ تو پہلے ہی باہر جا چکا, ذرا جلدی سے آؤ. میرا شوہر مارا گیا, خیر انہوں نے دیکھا کہ اچھے خاصے یہ وار ہوئے, سنا تھے یہ لوگ تیزی سے دوڑے اور جو عام راستہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے چلے, لیکن اس گھبراہٹ ان کے ساتھیوں میں سے ایک حارث ابن عوف اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے. روایت میں یہ کہ بھاگتے بھاگتے محمد ابن مسلمہ خنجر سے کانپ کے کٹے ہوئے سر کو کاٹا اور کٹے ہوئے سر کو لے کے آئے خدمت رسول. صبح کا وقت قریب تھا, پیغمبر کے سامنے پہنچے, یہ کٹا ہوا سر پیغمبر کے سامنے ڈالا اور اپنے مہم اور مشن کی کامیابی سے بہت مسکرا رہے ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہا کیا بات اصل وجو, آج تو تمہارے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے. انہوں نے کہا لیکن اللہ کے رسول وجہ ہوتا یا رسول اللہ, آپ کا چہرہ تو ہم سے بھی زیادہ خوش. پیغمبر نے کہا یقینا اتنا بڑا دشمن اسلام مارا گیا لیکن اے حارث تم کیسے زخمی ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول میری ہی تلوار نے مجھے زخمی کر دیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ پھیرا, سارا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا اور کسی کو پتا بھی نہ چلا اگلے دن کی کیا واقعہ ہوا, لیکن درود بھیجے محمد والے. لیکن اگلے دن کاپ کے قوم آ گئے, کہا یہودی ہے سب, کہا کہ ہے سب ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہوا تھا شروع سے کہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں, تمہارے کچھ ساتھیوں نے ہمارے سردار کو مار دیا. پیغمبر نے کہا سنو یہ جو تمہارا سردار ہے صاحب, یہ مسلمان عورتوں کی توہین کر رہا ہے شاعری کے ذریعے, دین خدا کا دشمن ہے, مکے کے کافروں کو مسلمانوں کے قتل پہ آمادہ کر رہا, جو یہ دین قصور کرتا ہے وہ واجب القتل ہے, اس کا کوئی خوبہ نہیں, اور اگر تم زیادہ اس کے اصرار کرو اور مجرم کا ساتھ دو تو تمہیں بھی مجرم مانا جائے. انہوں نے گھبرا کے کہا اچھا یہ بات ہے ٹھیک, اس کی جان گئی تو گئی, ہم سے معاہدہ کیجیے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں گے. پیغمبر کیوں کہ کسی بے قصور قسم کو نہیں کرنا چاہتے نیا معاہدہ کیا. یہ معاہدہ امیر المومنین نے تحریر کیا, اس کی دو کاپیاں ایک علی کے پاس رکھوائی گئی اور ایک قاض ابن اشرف کے ساتھیوں کے پاس. یہ مسئلہ ختم ہوا. یہ واقعہ میں نے جن وجوہات سے سنایا ان میں ایک تو یہ کہ ہمارے موضوع نہیں آ رہا. ابھی ایک اور واقعہ رہ گیا ہے پانچ منٹ, اس کے بعد آج کی گفتگو ختم. اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جو قاض ابن اشرف کر رہا وہی آج کے سلمان رشدی نے کیا. ہمارے لوگ بھی خبر آ گئے تھے کہ جی یہ اسلام کیسا دین, ایک آگے لکھ دی اور ایک شعر و شاعری کر دی اور شیطانی آیات لکھ دی تو اس کو قتل کا فتوا امام خمینی نے دیا, اس لیے کہ ہم کو اپنی تاریخ نہیں پتا. پیغمبر نے کہا ابن اشرف کے قتل کا حکم دیا کیونکہ وہ رسول کی بھی توہین کر رہا اور مسلمانوں کی بھی توہین کر رہا. تو یہ سلمان رشدی اس دور کا کہا ابن اشرف کہ جس نے سلمان فارسی کی شان میں گستاخی کی, ابو ذر کی شان میں گستاخی کی, ازواج رسول کی شان میں گستاخی کی, جو ہماری ماں ہے اور خود پیغمبر کی شان میں گستاخی کی, یہ تاریخ میں کہ رسول نے قتل کا حکم دیا, امام خمینی نے صرف حکم رسول ہم تک پہنچایا ہے, اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا. اور ایک واقعہ اور سن لیجیے, یہ بھی پانچ سے چھ منٹ کا واقعہ. آج جو کہ اکالی سوات کی ایک مجلس آ گئی, اس اعتبار سے آج مسائل نہیں ہو سکیں گے اور مجھے اس پر اس لیے ندامت نہیں کہ اب تک جو دس تقریریں ہوئی ہیں نو تقاریر میں مسائل بہت آ جائیں. ایک آدھ دفعہ ناغا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, آج مسائل نہیں ہے بلکہ بس اس واقعے کے بعد مسائل کی منزل. اوس والوں نے, یہ اوس کے پانچ نوجوان, انہوں نے ایک مرتبہ ایک دشمن رسول جو شاطر جو سب کو ختم کرنے والا ہے وہ اپنے جہنم کی حضرت جو دوسرا قبیلہ ہے ان کو بڑا رش تھا. ایک دشمن رسول ہمارے ہاتھ سے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا, شاید یہ ثواب اور شہادت ملے. ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی دشمن رسول مارا جائے, اس کے پاس سے دشمن رسول اس زمانے میں اور تھے تو بہت سارے, لیکن صاحب کی طرح کا ایک اور انتہائی خبیث انسان. البتہ اس کے پاس کیونکہ شاعری اور تقریر کی صلاحیت نہیں اس لیے ذرا سزا تھا, لیکن اس کے پاس پیسہ صاحب سے بھی زیادہ تھا. چنانچہ وہ رسول کے خلاف اتنا پیسہ بانٹتا تھا, اتنا پیسہ بانٹتا تھا کہ بہت سے لوگ مالی دولت کی وجہ سے رسول کے دشمن. اس کا نام تھا ابو رافع سلام ابن عدل حقائق. یہ دو نام یاد رکھیے گا, اگر آئندہ بھی سلمان رشدی جیسا کوئی انسان آیا اور وہ واجب القتل ہونے کا فتویٰ ہمارے مستحقین نے دیا تو اس لیے کہ رسول نے بھی صحاب اور سلام کے واجب القتل ہونے کا حکم دیا. سارا رسول فتویٰ نہیں دیتے, رسول نے حکم دیا. یہ سلام کون؟ یہ سلام مدینے کا مدینے سے دور رہتا, یہ خیبر کے قریب رہتا. مدینے اور خیبر کے درمیان اس کا اپنا رقبہ, اتنا مالدار انسان. کہاں تو پورے قبیلے کے قریب ہوتے نہیں, اس کا اپنا رقبہ اور تصوف ملا. یہ اور اس کا بڑا بھائی, یہ پورے یہودیوں کے سب سے بڑے تاجر تھے. ان کا نام تھا تاجر الحجاز. ابھی آپ نے کعب کے واقعے میں سنا کہ کعب کے نانا کا نام تھا تاجر الحجاز, نانا کا, خود کعب کا نہیں. اب دولت ان لوگوں کے پاس آ گئی ہے سلام کے پاس, اس کا لقب ہو گیا تاجر الحجاز. یہ سلام کون ہے؟ سلام جناب صفیہ کے دیور, جناب صفیہ کا دیور ہے. جناب صفیہ جو یہودی سردار کی بیٹی اور ان کی یہودیوں میں شادی ہوئی, شوہر جب ان کا مارا گیا خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے جناب صفیہ سے شادی کی تھی, تو ہماری ماں ہے ام المومنین. تو خیر یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب صفیہ پیغمبر کے حرم میں نہیں آئی تھی بلکہ اپنے یہودی شوہر کے ساتھ رہ رہی. تو یہ دو بھائی, ایک کی شادی صفیہ سے ہوئی جناب صفیہ, اور دوسرا وہ سلام کہ جو انتہائی دشمن رسول. حضرت کے نوجوانوں نے کہا کہ آج کے نوجوان ہم سے آگے بڑھ گئے. دیکھیے نیکی کے کاموں میں یہ جذبہ بہترین, ہمارے ہاں گناہوں کے کاموں میں یہ جذبہ ہوتا. اس نے مکان بنائے ہم بھی بنائیں, اس نے بھی اشتہار خریدا ہم بھی خریدیں گے, اس کی بیوی بے پردہ ہوئی ہماری بیوی بھی بے پردہ ہوگی, اس نے نماز پڑھی ہم بھی نماز پڑھیں گے, یہ نہیں ہوتا. اس نے روزہ رکھا ہم بھی روزہ رکھیں گے, یہ نہیں ہوتا. البتہ اگر ریا کی نیت سے ہو تو یہ عبادت باطل, ریا نہیں بلکہ خدا کی خوشی کو ہمیں بھی حاصل کرنا. مدینہ کے حضرت کے نوجوانوں نے کہا ہم تو پیچھے رہے جا رہے, ہمیں بھی کسی دشمن رسول کو ختم کرنا. کون ہے دشمن رسول؟ سلام. آئے پیغمبر کے پاس, یہ بھی پانچ نوجوان, پانچ میں سے تین کا نام عبداللہ, لیکن پیغمبر نے ان میں سے ایک کو سردار بنا دیا, باقی چار کا عبداللہ ابن عتیق. کیا تم سردار ہو؟ آئے یہ لوگ اللہ کے رسول, آپ نے وہ آپ والوں کو اجازت دی, ہمیں بھی اجازت دے دیجیے سلام کے بارے میں. پیغمبر نے کہا جاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے, دشمن رسول ختم کرو. ایک مرتبہ چلے یہ لوگ. اچھا ان کے لیے ایک مسئلہ, وہ جو پہلے لوگوں نے قتل کیا وہ ایسے آدمی کو جو مدینے ہی میں رہتا, مدینے کے دو محلے ایک مسلمانوں کا ایک یہودیوں, لیکن یہ حضرت کے نوجوان جو جا رہے ہیں انہیں تو خیبر تک جانا, البتہ پورے خیبر تک نہیں آگے راستے نہ پھیلا. یہ ہے اس میں نے رسول کو مارنا, یہ دو مہینے بعد کا واقعہ ہے, یعنی جماعت الاول, وہ ربیع الاول, یہ جماعت الاول. اب بات ختم ہو رہی, تین ہجری کے واقعات چل رہے ہیں. یہ پانچوں نوجوان چلے, جب پہنچے اس کے قلعے کے قریب تو شام کا وقت ہو رہا. اچھا اس کے قلعے کا نقشہ سمجھ لیجیے, ایک تو باہر کی بڑی دیوار, اس کے اندر اس کا مکان, مکان کا اپنا بھی دروازہ ہے جو بند, اور قلعہ ہے اس کے چاروں طرف بڑی سی دیوار ہے قلعہ نما, وہ بھی رات کو بند. اچھا اس کے غلام, آپ نے سنا کہ وہ سب سے مالدار یہودی, اتنے غلام اتنی کنیزے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا بھی. عبداللہ اتنے اتائے کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ, میں آگے بڑھ کے کوئی موقع دیکھتا, جب کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تو تمہیں بلاؤں گا ورنہ میرا انتظار کرنا. یہ کہہ کہ عبداللہ آگے بڑھا. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو باہر کا دروازہ پہلے کا دروازہ وہ بند ہونے کی آواز بلند ہو گئی, اور جو لوگ باہر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں سب کو اندر بلایا جا رہا. اب میں ڈر رہا ہوں کہ میں کیسے اندر جاؤں. جنا کے میں نے دیکھا کہ دربان دروازے کے قریب آ گیا بند کرنے کے لیے. میں اس طرح سے بیٹھ گیا کہ جیسے کوئی انسان وہاں سے حاجت کے لیے بیٹھتا تاکہ وہ مجھے دیکھے تو اسے کوئی کاٹ چوک نہ ہو. اب دربان ہر ایک تو نہیں پہچانتا, وہ سمجھا کہ یہ قلعے کا رہنے والا ہے, اس نے آواز لگائی, یہ سیرت رسول ہے تاریخ ہے, آواز لگائی کہ ہے کیا جلدی سے اندر آ جا, میں دروازہ بند کر رہا ہوں, پوری رات باہر نکل جائے گا. تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ وہی بلا رہا جس سے ڈر محسوس ہو رہا, جلدی جلدی اندر گیا, دیکھا کہ اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا, اور جو اندر جو مکانات ہیں ان کی چابیوں کا گچھا چیر جو ہے سامنے, یہ سب تاریخ میں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل کر کے چلا گیا, وہ جو چوکیدار تھا جس کا کام خالی پوپل دیکھنا تھا وہ چلا گیا. میں ایک مرتبہ دیکھتا چلا جو بیچ کا بڑا مکان ہے, مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی سلام کا مکان ہے. سلام لکھا اس طرح جاتا ہے جیسے سلام پھر تجدید اوپر آ جاتی ہے, ابو راقے اس کی کلیت. میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مکان ہے جو سب سے بڑا مکان. واپس میں آیا, وہ جو چین کے اوپر کنجیاں لٹک رہی ہیں ان کو اتارا, اس کو چھ اور اس کے مکان کے قریب پہنچا. چھت کے اوپر سے کسی کی آواز آ رہی ہے. اچھا جیسے ہمارے یہاں آج کل لوگ نیند نہیں آتی ہے جب تک رات کو کوئی ڈائجسٹ نہ پڑھے, کوئی کتاب نہ پڑھے, یا جو زیادہ رنگیلے ہوتے ہیں کوئی کیسٹ نہ سنیں, کوئی فلم نہ دیکھیں, تو عربوں میں بھی یہ خاص خصوصاً سرداروں, ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ کوئی کہانی کوئی داستان نہ سنے. لیکن اس زمانے میں نہ وی سی آر تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ کیسٹ تھا, تو بڑے بڑے لوگ ملازم رکھتے تھے داستان کو, کہ رات کو ہمیں کہانی سنانا, پھر جب ہم کو سو جائیں تو تم اپنے گھر چلے جانا, یہ ان کا کام تھا. تو کوئی آدمی اوپر کہانی سنا رہا ہے سلام, اور یقین ہو گئے کہ کہانی تو صرف سرداری سن سکتا ہے, بیچارے غریب آدمی کی اتنی حیثیت کہاں. یقین ہو گیا کہ یہی وہ مکان, انتظار کرتے رہے. جب دیکھا کہ وہ کہانی والے کی آواز بند ہوگی اور پھر اس کے اترنے کی آواز آئی, سمجھ گئے کہ اب سلام سو گیا. وہ چابیوں کا گچھا ہاتھ میں ہے, چابیاں لگائیں, ایک چابی لگ گئی, اس کا گھر کھل گیا اندر داخل. ایک ایک کمرے کو دیکھتے چلے, سب کی چابیاں ہاتھ میں, سارے کمرے دیکھے, دیکھا اس کی بیوی اس کے بچے سب سو رہے. سیڑھیاں نظر آئیں, سیڑھیوں سے اوپر چڑھے, اوپر گئے تو وہ چھت کے اوپر بالا خانے پہ ٹھنڈی ہوا میں لیتا ابھی ابھی سویا, اور اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی, بہرحال سردار ہے کئی شادیاں, ایک بیوی اس کے قریب سو رہی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیوی تو کافی دیر سے سو رہی, اس کی نیند گہری, یہ تو ابھی ابھی سویا ہے کہانی سنتے سنتے. اب عبداللہ کہتی تو میں آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر سکتا, لیکن میرے دل میں سوارا نہ کہ سوئے ہوئے آدمی پہ کیسے حملہ کروں جسے بیدار کر دینا ضروری ہے. چنانچہ میں نے اتنے زور سے آواز دی کہ دوسرا جو گہری نیند میں ہے وہ جاگے نہیں, ہلکی نیند والے کی آنکھ کھل جائے. کیا ہے ابو راقے, یہ فوراً آپ پولیس کون ہے, کیا بات. اچھا اندھیرا بھی بہت نہ سکتے ہو, یہ بھی پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ بیوی کہاں شوہر کہاں. خیر جیسے ہی وہ اٹھا کون ہے, ویسے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ابو راقے. تیزی سے آگے بڑھا, تلوار کبار اس کے اوپر کی اور پیچھے ہٹائے, جو اس نے چیخ مارا, لیکن اس کی چیخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح جگہ تلوار نہیں لگی. اتنی دیر میں جان چلا گیا اور اندھیرا ہو گیا, اب تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دی. میں نے سوچا کہ یہ زندہ رہا تو میرا مقصد ناکام ہوگا. میں نے آواز بدلی, آواز بدل کے کہا کہ ہے ابو راقے کیا ہوا. وہ سمجھا کہ میری آواز سن کے میرا کوئی غلام غلام میری مدد کے لیے آیا, تو آگے بڑھ کے مجھے سہارا دو, کسی نے مجھے زخمی کر دیا. اب جو اس نے یہ کہا تو میں اور اس کے قریب آئے, اور اب تو میں نے بالکل ٹھیک جگہ کے اوپر تلوار ماری اور وہ واسطے جہنم ہو گئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں, پہلی چیخ کے بعد اس کی بیوی بھی جاگ گئی. جب ابو راقے نے دوسری آواز دی کہ ہے ابو راقے, جب یہ عبداللہ نے دوسری آواز دی تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خبردار چھپ جاؤ, یہ تو عبداللہ کی آواز لگ رہی. تو شوہر نے کہا عبداللہ وہ مدینے والا یہاں کیسے آ گیا, آپ دیکھ رہی ہوگی نہیں, یہ تو میرا کوئی مددگار. سنا تھی یہ کہہ کہ خود شوہر اس کے ان کے قریب آیا اور انہوں نے اچھے طریقے سے اس کی گردن اڑائی اور اس کے بعد واپس اترے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن اتنی دیر میں بیوی نے شور مچایا کہ میرا شوہر مارا گیا. ایک مرتبہ کھڑبڑ کھڑبڑ شروع ہوئی, میں ڈر کے مارے تیزی سے اوپر رہا, آخری چند سیڑھیاں میرا پیر پھسل گیا اور میں گرا, اور میری بلی جو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب آگے نہ بڑھا جا, بڑی مشکل سے ایک پیر کے اوپر اترتا ہوا میں آگے گیا, قلعے کا باہر کا دروازہ کھولا, باہر نکلا. وہاں یہ شور سن کے میرے ساتھی آ چکے تھے. کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم اپنے کام میں کامیاب ہوئے ہیں, اب جلدی سے مجھے اٹھا کے کسی دوسرے راستے سے مدینے لے جاؤ. مدینے خدمت رسول میں پہنچے, اللہ کے رسول مبارک. دوسرا دشمن اسلام بھی رات کی تاریخی میں اس طرح مارا گیا. پیغمبر نے کہا لیکن یہ تمہاری بلی کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہڈی ٹوٹ گئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک شان زندگی بھر کے لیے ضائع ہو گئی. پیغمبر نے کہا تم نے کیا کہا میرے قریب؟ پیغمبر نے دعا کی, دعا کر کے ہاتھ پھیرا, اس طرح سے وہ ہڈی جڑی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی یہاں پہ ہڈی ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا. سلام ابو رافع سلام اور صاحب ابن اشرف, ایک کو اوس کے پانچ نوجوانوں نے واسطے جہنم کیا, ایک کو حضرت کے پانچ نوجوانوں نے واسطے جہنم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شان رسالت میں گستاخی کرنے والے. اب آپ اندازہ کی کہ امام خمینی کے فتوے پہ اعتراض کرنے والے تاریخ رسالت سے کتنے بے خبر. انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ سارے واقعات رسول کے زمانے میں پیش آئے. رسول نے اپنے حکم سے ایسے دشمنوں کو قتل کروایا, اور اعتراض کیا جاتا ہے امام خمینی پہ کہ یہ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ کیوں دیا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فتویٰ نہ آتا تو یہ ایک طرح سے پیغمبر کے حکم کو چھپانا اور اسلام کے سلسلے میں خیانت ہو جاتی. قتل کا وہی فتویٰ دیا جو پیغمبر کی سنت بنی. کچھ سوالات تحریری صورت میں میرے پاس آئے, میں دو گزارشات کروں. پہلی بات تو یہ ہے خواتین سے کہ دوران قفل یہ جو اوپر سے سوال پھینکے جاتے ہیں یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. سب کے لیے رحمت ہوتی ہے, آپ کسی اور طریقے سے امام باڑے کی انتظامیہ تک سوالات پہنچا دیں تو زیادہ بہتر. اور دوسری گزارش یہ کہ یہ جو ہمارا سیرت رسول کا سلسلہ, اس میں اکثر صاحبان ایمان کی خواہش ہوتی کہ کوئی سال ثواب کی مجلس ہے, سوئم ہے, جیلوں میں وہ شامل کر دیا جائے. شاید کچھ لوگوں کو اس کا طریقہ کار نہیں معلوم, کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ مومنین کروا رہے ہیں. کس اعتبار سے اگر اس میں کوئی مجلس آپ کو شامل کرنا تو پہلے بہرحال بانیان مسجد سے رجوع کر لیجیے, یہ اخلاقی فریضہ. بجائے اس کے براہ راست مجھ سے یہ کہا جائے جو جنہوں نے یہ زحمت اٹھائی, کوششیں کی جو بانی مجلس, ان کا حق زیادہ. میرے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں. چنانچہ جو لوگ جس انداز سے سورہ فاتحہ کا اطالع ثواب کرانا چاہتے ہیں, اخلاقی فریضہ اسے سمجھے, شاید یہ شرعی فریضہ بھی ہو, یہ بانی مجلس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مجھ تک کوئی ایسا نام آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ کل مومنین اور مومنات کا تو فاتحہ ہوتا ہی, اس میں یہ سارے نام شامل ہو جائیں. میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ وہ تیار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو طریقہ کار نہیں معلوم, تو یہ طریقہ کار پتا چل جائے. یہ تو ضمنی باتیں آ گئی. اب جن کے سوالات مجھ تک آج پہنچے, آج وقت بہت زیادہ گزر گیا. شاطم رسالت کا انجام مجھے آج ہی آپ کے سامنے پیش کرنا, اس لیے ایک ہفتے کا ناغا مسائل انشاءاللہ آئندہ آئیں گے, سارے جوابات میں دوں گا. تو بات یہ ہو رہی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والا واجب الفضل, تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا اور یہ حکم لوگوں کو بتایا. اور ہمارے عقیدے کے اعتبار اتنا ہی بڑا مجرم وہ بھی جو اہل بیت رسالت کی شان میں گستاخی کرتا. تاریخ کہتی کہ پیغمبر کا زمانہ ایسا کہ یہودیوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی, واصل جہنم. اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے اس کی شان میں گستاخی شروع کی جسے پیغمبر نے اپنا جز قرار دیا. پیغمبر کی شان میں گستاخی پیغمبر کے سامنے ہوئی, فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی کی گئی. اور یہ زمانہ تھا ہمارے دسویں امام امام علی النقی علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق آج کی رات دسویں امام کی شہادت کی رات ہے. موضوع کی مناسبت بھی آ گئی کہ پوری تاریخ اسلام مولا کے خلاف ممبر کو استعمال کیا گیا, امام حسین کے اوپر اعتراضات کیے گئے, لیکن ساری تاریخ اسلام 70 سے 70 حکمران کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ شہزادی فاطمہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے. مگر ایک ایسا گزرا جس نے شہزادی کی شان میں گستاخی کی, اور یہ جو ظلم ہو رہا اس کا سامنا ہمارے دسویں امام نے کیا. شہزادی پر براہ راست مظالم ڈھائے گئے, لیکن ایک بات یاد رکھے, گوڑے کھانا پھر بھی آسان, لیکن شان میں گستاخی توہین گالیاں سب کو شب یہ بہت مشکل, یہ بہت مشکل. فاطمہ کا فاطمہ کے جسم پہ کوڑے برسائے گا وہ بھی ظلم, فاطمہ کے بیٹے محسن کو شہید کیا گیا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں, گھر کا دروازہ جلا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں, قبر فاطمہ کو منہدم کیا گیا وہ بھی کوئی چھوٹا ظلم نہیں. لیکن متوکل کا ظلم تو یہ ہے کہ اس نے دربار کے اندر ایک کنیز رکھی تھی اس کا نام فاطمہ رکھا, اور دل بھر کے سارے دربار کے سامنے اس سے مذاق اور گستاخیاں ہوتی ہیں, اور کہا جاتا ہے فاطمہ کا نام, یعنی تاریخ کی اور آپ کو انسان پڑھتا ہے تو جسم کہاں پڑتا, کیسے برداشت کیا جائے. اور دسویں امام کا زمانہ, یہ متوکل ہو جس کے بارے میں 100 سال پہلے میرے مولا نے خطبے میں کہا تھا, اور بھی نہیں 200 سال پہلے, آشیر ہو مسفر ہو, ہم اور آپ کسی کو کافر کہہ دیں دوسری بات, لیکن علی کی زبان سے اگر یہ جملہ نکلے کہ بنو عباس کا دسواں ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا, تو یہ متوکل تھا. اس لیے کہ جو شان فاطمہ میں گستاخی کرے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نفس کی خواصت کتنی ہوگی. یہ وہی شخص جس نے اپنے دربار میں ایک مسفرے کو رکھا, اس کے سر کو منوایا اور کہا تھا کہ یہ علی, اور اس کے بعد جو حرکتیں دربار میں ہوتی ہیں وہ اس کو میں تو بیان نہیں کر سکتا تاریخ میں پڑھ کر. یہ رکھی یہ فاطمہ, اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تاریخ میں بھی انسان نہیں پڑھ پاتا, سوچتا ہے کہ میری آنکھیں اندھی کیوں نہ ہو گئی یہ روایت پڑھنے سے پہلے. اتنا یہ بدترین اور ظالم ترین شخص, اور یہ وہی شخص ہے یزید نے اگر امام مظلوم پہ ظلم کیا, متوکل وہ ہے کہ جس نے روزہ امام پہ ظلم کیا, یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے یہودیوں کی فوج کو بھیجا, پہلے تو مسلمانوں کی فوج کو بھیجا, لیکن کربلا کے قریب پہنچے سب نے کہا مر جائیں گے, لیکن حسین مظلوم کے قبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کر سکتا. یہودیوں کو ڈھونڈ کے لایا تھی تو رسول ہی کو نہیں مانتے, لیکن اتنے معجزات یہودیوں نے کربلا میں دیکھے کہ نئے کے رسول کے دشمن بن کے آئے حسین کا کلمہ پڑھتے تھے. یہ سمجھ گئے کہ کسی بھی انسان کو بھیجا جائے وہ بہرحال حسین کا محب بن کے آئے گا. چنانچہ کہ اس نے پھر جانوروں کو بیلوں کے حل چلانے کا حکم دیا کہ یہ جانور یہ تو قبر امام حسین پہ سے گزر جائیں گے. اسے نہیں پتا کہ یہ امامت ہے, امامت کوئی بادشاہت نہیں ہے, کوئی خلافت نہیں ہے, یہ امامت ہے. جانور بھی پہچانتے ہیں مقام و مرتبے کو. یہی وجہ کہ ساتھ میں امام کی میت اگر بغداد کے پل پہ رکھی گئی تو کسی گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے, اور اگر امام مظلوم کا روضہ بیلوں کا حل چل رہا لیکن جہاں قبر کے قریب پہنچا بیلوں نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کیا, متوکل کا حکم آیا اتنے کوڑے مارو کہ آگے بڑھ جائے. بیل کوڑے کھا کے شہید ہو گئے لیکن یہ جسارت نہ کر سکے کہ قبر حسین پہ ان کے قدم پہنچے. اس نے حکم دیا اچھا یہ تو خیر جانور بے جان چیز کو کیا پتا, فرات سے ایک نہر نکال کے قبر پہ سے گزار دو. ایک مرتبہ نہر فرات سے ایک اور نہر نکالی گئی, پانی کھاتے مرتا ہوا آیا لیکن ادھر حسین کے قبر کے قریب پہنچا ایک مرتبہ پانی رک گیا. ایک قطرہ آگے نہیں پڑ رہا, پانی کی دیوار بنتی چلی جا رہی ہے, فرات گواہی دے رہی ہے. یہاں کے دیکھو کہ امامت کسے کہتے ہیں, مگر متوکل اتنا منون اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا ہے. اور کچھ اور ترکیب سوچ رہا تھا کہ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا, وہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے سوچا کربلا کے واقعات کی وجہ سے میری عزت اور میری طاقت لوگوں کی نگاہ میں کم ہو گئی, تو میں اس کا بدلہ کسی اور طرح نکالوں. حکم دے دیا گرمی کا زمانہ ہے, کل دوپہر کو میری سواری سامرہ کی گلیوں سے دوڑائی جائے گی. دسویں امام سے کہا گیا کہ آپ کو ننگے پیر ننگے سر میری سواری کے آگے دوڑنا پڑے گا. حسین کے روضے کو کھانے میں ناکام رہا, حسین کے بیٹے پہ ظلم کیا جائے گا. فاطمہ کی شان میں گستاخی کے باوجود دل ٹھنڈا نہ ہوا, اب فاطمہ کے بیٹے کو اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کہ ننگے سر ننگے پیر اپنی سواری کے آگے دوڑاؤں گا تو انہیں امامت ہوگی. لیکن اگلا ہی دن ایسا آیا کہ سمجھنے والے سمجھ گئے, اب متوکل کے پاس زندہ رہنے کی مہلت ختم ہو گئی, اب پروردگار نے دی بھی مہلت کو لے لیا. کیونکہ اگلے دن جب یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ میرا دسواں امام متوکل کی سواری کے آگے ننگے سر ننگے پیر دوڑ رہا ہے, یہ امامت ہے, یہ میرا دسواں امام ہے, تو بہرحال ایک جملہ بھی سنا, میرا دسواں امام کہہ رہا تھا خدا کی نگاہ میں میرا مقام جناب صالح کی ناقے سے کم تو نہیں ہے. بس ایک جملہ کہا, قرآن پڑھنے والے سمجھ گئے, گھروں میں آ کے کہا اب متوکل 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. لوگوں نے پوچھا تم نے کیسے کہا, کہا اس لیے کہ جنہوں نے ناقے صالح کی توہین کی ہے 3 دن میں ان پہ عذاب خدا آیا. جب امام نے اپنے آپ کو ناقے صالح سے تشبیہ دی ہے تو یہ متوکل بھی 3 دن میں مارا جائے گا. اور 3 دن ختم نہیں ہوئے, سگے بیٹے نے رات کے وقت باپ کے خوابگاہ کا دروازہ توڑا اور بیٹے نے اپنے ہاتھ سے باپ کو واقعی جہنم کیا. میرے دسویں امام نے بڑے مصائب برداشت کیے, بڑے مصائب برداشت کیے, اپنے جد کے قبر کے اوپر حل چلانے کی کوششیں دیکھی, میرے اپنی جدہ کی شان میں گستاخی دیکھی, اور خود سوار بخاری کے آگے دوڑے، میرا دسواں امام بڑے مصائب برداشت کیے، وہ جو آج کی رات ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا، میں تو کہتا ہوں اس زہر سے وہ مصیبتیں پڑی تھی، لیکن بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ دسواں امام سے سوال کرنے کو دل جاتا ہے، اے میرے دسواں امام آج آپ کی شہادت کی شب ہے، ظالموں کو اس کے بعد بھی چین نہ آیا، آپ کو زہر دے کے شہید کیا، آپ کی زندگی میں بڑے مصائب گزرے، لیکن مولا میرا ذہن جواب دے جاتا ہے، آپ ہی ذرا بتائیے، آپ نے اتنا دیکھا کہ بیلوں کا حل چلایا جا رہا ہے اور بیل رک گئے، اور ایک سید سجاد تھے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ لیے، مولا ایک آپ کی مصیبت ہے، ایک آپ کے جج کی مصیبت ہے، مولا آپ کو متوکل کی سواری کے آگے دوڑتے دیکھا، ہم نے نہیں سمجھ پایا یہ مصیبت بڑی ہے یا میرا مولا سید سجاد بہنے اور پھپیاں ننگے سر اونٹوں کی پشت پر بیٹھی ہیں، اور سید سجاد آنکھوں میں نہارے ناپا ہے، ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے، دیکھو آج ہی سبایا بنا کے رسول اللہ رسول کی بیٹیوں کو دیکھو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، مولا دسویں امام متوکل کی سواری کے آگے دوڑنا آسان ہے، لیکن بہنوں اور پھپیوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں لے جانا یہ بڑا امتحان اور مصیبت ہے۔